La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin. La siyema bakiyetillah fi aradin. Amma ba'd. Sabse pehle آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس مبارک مہینے کے بعض موارد کے بارے میں آپ کو متذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں پروردگار کی من پسند اور ایسی عبادتوں کو انجام دے سکیں جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں۔ پروردگار نے ہمارے لیے بعض چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا ذکر ہمیشہ نماز کا رہا ہے، اور نماز کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے، ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے جو نعمتیں رکھی ہیں، وہ نعمتیں، جو فضیلتیں رکھی ہیں، وہ فضیلتیں باعث بنتی ہیں کہ خود روزے دار جو نماز ادا کرتا ہے، جو نمازی نماز ادا کرتا ہے، جو عبادت گزار نماز ادا کرتا ہے، اس میں چار چاند لگ جائیں۔ خود نماز پڑھنا ایک نہایت ہی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نماز ماہ رمضان میں ادا کی جائے، اگر وہ نماز روزے کی حالت میں ادا کی جائے، تو اس کی مقام اور اس کا منزلت چار برابر اور چند برابر ہو جایا کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے ہمیں کچھ ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم جو معصیتیں کی ہیں، جو گناہیں کیے ہیں، اس کے لیے مغفرت اور معافی کے خواہاں ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ اگر کوئی گناہگار ماہ مبارک میں اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو سکے، تو پھر کس مہینے میں بخشش ہوگی؟ ماہ مبارک کی چند فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے قرآن کو ہم پر نازل کیا ہے، جس کے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر کو قرار دیا ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو، ان تمام برکتوں کو ایک جا کر دیا ہے اس مہینے کے اندر، اور ہمارے اس لیے کہ ہم یہ کہیں کہ شیطان ہمیں ورغلا دیتا ہے، ہم کو بہکا دیتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اس نے انتظام یہ کر دیا ہے کہ شیطان کو ایک مہینے کے لیے حبس کر دیا ہے، اسے بند کر دیا ہے، اسے قیدی بنا دیا ہے کہ کسی کے پاس یہ عذر بھی نہ رہ جائے۔ لیکن اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری، پروردگار نے جب یہ تمام زمینیں فراہم کر دیے، تمام چیزوں کو آمادہ کر دیے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس فرصت کو، اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کریں، اس طریقے سے استفادہ کریں کہ جیسا کہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ تمام نیک اعمال جو کہ ہم غیر رمضان میں انجام دیتے ہیں اس کو انجام دیتے رہیں، اس کو بنحو احسن انجام دیں، تاکہ جو فضیلتیں، جو کرامات، جو برکتیں اس فعل میں موجود ہیں وہ چند برابر ہو جائے۔ یہ ایک ایسی فرصت ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ جو کام آپ سال بھر میں کرتے رہے ہیں اس سے بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ لیکن ایک دوسری طرف بھی متوجہ کرنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی نعمتیں اس مہینے میں رکھی گئی ہیں، تو ایک طرف جب برکات میں اور نعمتوں میں چند برابر کا اضافہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے اس بات کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ماہ خدا میں ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہیں، ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ جب بارگاہ خدا میں ہوں تو کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہونے پائے، کسی قسم کی کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے، کیونکہ جس طریقے سے ثواب چند برابر ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بارگاہ الہی میں آنے کے بعد اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایک طرف سے اگر ہمیں نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، ایک طرف سے ہمیں برکات کا نذرانہ دیا جا رہا ہے، تو دوسرے طرف ہم اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں کوئی معصیت نہ ہو جائے، اس طرف بھی متوجہ رہنا ضروری ہے۔ نیکیاں کرنے کے لیے بے پناہ اور نہ جانے کتنے موقع اس ماہ مبارک رمضان میں رکھے گئے ہیں۔ انسان اپنے توان، اپنے استعداد، اپنے کیلیبر کے حساب سے اس میں تعاون کر سکتا ہے، جیسا کہ اگر خود روزے دار ہے تو وہ دوسرے روزے داروں کا بھی احترام کرے، اگر خود نماز پڑھتا ہے، خود روزہ رکھتا ہے، خود تلاوت قرآن کرتا ہے تو دوسروں کو بھی متوجہ کرے کہ وہ نماز میں شرکت کریں، وہ روزے میں شرکت کریں، وہ دوسروں کو افطار دے۔ افطار دینے کے بارے میں جو حدیثوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے توان کے حساب سے افطار دے، اگر وہ دو لوگوں کو افطار دے سکتا ہے تو دو لوگوں کو افطار کرائے، اگر پانچ کو دے سکتا ہے تو پانچ کو کرائے، اگر اس کی استعداد، اس کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ وہ دو سے زیادہ کو افطار کرا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اقدام کرے۔ اور کبھی کبھی بعض حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھی افطار دینے کا ثواب خود روزہ رکھنے سے زیادہ ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم افطار دیتے رہیں اور روزہ رکھنا چھوڑ دیں، نہیں، کیونکہ روزہ رکھنا واجب ہے، افطار دینا مستحب ہے۔ اور افطار سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ روزہ، بہرحال اپنی جگہ پہ ایک فعل ہے، ایک عبادت ہے، ایک احکام شریعہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے، افطار دینا ایک فعل مستحب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مستحب فعل ایک واجب فعل سے زیادہ ثواب رکھے؟ تو اس کا جواب ایک مختصر سا یہ ہے کہ جب آپ ایک واجب فعل میں اگر آپ کا خلوص کم ہو جائے اور آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں تو اس واجب فعل کا ثواب اس مستحب فعل سے کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیر ماہ رمضان میں اگر آپ، یا ماہ رمضان میں آپ کیسے مثلا ہندوستان میں رہتے ہیں اور جہاں پر آپ روزے دار ہیں، اور آپ نکل کر غیر ماہ رمضان میں کسی اپنے عزیز کے یہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جیسے ہی ناشتہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ سامنے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں روزہ ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی خبر ہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھنے والوں میں سے ہوں، مجھ سے کوئی مستحب روزہ چھوٹتا نہیں ہے، کوئی پنچھمبے کا روزہ، کوئی جمعے کا روزہ، کوئی ایسے مستحب تاریخ کا روزہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن چھوٹنا ایک بات ہے، دوسری طرف ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا اظہار بھی کریں تاکہ زمانے والوں کو بھی خبر ہو کہ ہم روزے دار ہیں۔ جب اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے تو جس طریقے سے پروردگار کے لیے جو صبح نیت کی تھی کہ یہ روزہ میں پروردگار کی قربت الہی حاصل کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اب یہی روزہ میں نے نہ فقط پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی رکھا ہے، دوستوں کے لیے بھی رکھا ہے، جاننے والوں کے لیے بھی رکھا ہے، جب یہ روزہ اپنی اس شکل سے جو کہ قربت الہی تھا اس سے باہر آ جائے اور اس میں دیگر افراد بھی شامل ہو جائیں تو پھر یہ روزہ اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے کہ اس افطاری سے کم ہو جائے گا کہ جس کو خلوص نیت سے دیا جائے گا۔ ایسی افطاری کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسی افطاری کا ثواب روزے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور افطار دینے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ قرض لے کر یا دیگر چیزوں کی وجہ سے آپ اپنے اوپر سنگینی حاصل کر لیں، آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں کہ نہیں میرے یہاں ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ مثلا پہلے ہمارے حالات اچھے ہوا کرتے تو ہم 50 لوگوں کو افطاری دیا کرتے تھے، اب وہ اس طریقے کے حالات نہیں رہ گئے ہیں تو ہمیں پھر بھی قرض لے کر اپنے اوپر صعوبت ڈال کر اور مشکلات پیدا کر کے اپنے اوپر، لیکن قص یہ ہے کہ 50 آدمی کو ہی مثلا افطار دیا جائے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک خرمے کے ذریعے سے بھی کسی مؤمن کو، کسی مسلمان بھائی کو افطار دیتے ہیں تو وہ بھی پروردگار کی نگاہ میں باعث اہمیت ہے اور باعث قبولیت ہے۔ صرف اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان نیت اپنی نیت کو خالص رکھے اور اخلاص نیت سے اس عمل کو انجام دے۔ جو کام اخلاص نیت سے انجام دیا جائے گا، جو کام پروردگار کے قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جائے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی کام چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی کام بڑا ہوتا ہے، لیکن صرف اہم یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نیت پائی جائے۔ جو بھی کام اسے کرنا ہے اس کے اندر نیت میں خلوص پایا جائے۔ اگر نیت خالص ہے تو ایک خرما بھی قارون کے خزانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو آپ مالدار تو ہو سکتے ہیں، آپ دولت مند تو ہو سکتے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو افطار تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شامل یہ ہے کہ میری بھی واہ واہی ہو، لوگ مجھے پہچانے، میرا نام بڑا ہو، لوگ جب بھی یہ کہیں کہ کوئی افطار دینے والا ہے شہر میں تو میرا نام لیا جائے، اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ جیسے ہی افطار کا نام آئے تو میرے گھر کے افطار کی تعریفیں ہوں لوگوں کے درمیان میں۔ نہیں عزیزوں، ہم سے طلب یہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مومن برادر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دینی اور ایمانی بھائی کے لیے ہم افطار کا اہتمام کریں، چاہے وہ افطار مختصر ہو چاہے وہ افطار مفصل ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انتخاب کسے کرتے ہیں افطار دینے کے لیے، ہم کن لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ان لوگوں کو بلائیں کہ جو ہمارے سٹینڈرڈ کے ہیں، جن کا سٹیٹس اونچا ہے، جن کو بلانے سے ہمارے واہ واہی ہوگی، چار لوگ ہم کو پہچانیں گے۔ نہیں، افطار دینا ہے، اگر کسی کو بلانا ہے، افطار کے لیے دعوت دینی ہے تو ان لوگوں کو بلایا جائے، ان لوگوں کو ترجیح دی جائے کہ جو مستحق ہیں، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے نہیں ہے، جو ایک خرما اور ایک گلاس پانی سے افطار کر لیا کرتے ہیں، ان کو ترجیح دی جائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ایسے افراد کو بلانا، ایسے افراد کو دعوت دینا بہرحال دولت مندوں اور ثروت مندوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہم آخر میں دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکات سے استفادہ کر سکیں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال سکیں، اس طریقے کا بنا سکیں کہ جیسا پروردگار کی نگاہ میں مطلوب ہے۔ اور آخر میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔